खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है, आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खुसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। भारत अभी कोरोना की दूसरी लहर की गिरफ्त से निकल भी नहीं पाया है कि तीसरी लहर की वार्निंग जारी कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म के आला साइंसी मुशीर डॉक्टर के विजय राघवन ने नई दिल्ली में एक न्यूज ब्रीफिंग में बताया कि जिस तेजी से वायरस पूरे मुल्क में फैल रहा है उसके पेश नजर इंतबाह जारी किया जाता है कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का आना नागुजीर है। ताहम उन्होंने कहा कि वो ये पेशेंगोई नहीं कर सकते कि तीसरी लहर कब आएगी और उसकी शिद्दत क्या होगी, लेकिन हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी। भारत में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है और आलमी इदारे सेहत का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते दुनिया भर में कोरोना के रिकॉर्ड होने वाले मजमूई केसेस में से 46% भारत में रिपोर्ट हुए हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक आलमी इदारे सेहत की कोरोना वबा के बारे में जारी करदा हफ्तावार रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान दुनिया में कोरोना के तकरीबन 57 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इस अरसे में 93,000 अमवात भी हुई हैं। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर ईद की तातीलात पर सियाहती मकामात बंद रखने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने सिंध ने ऐलान किया है कि इतवार से ईद की छुट्टियों तक पाबंदियों में मजीद सख्तियां होंगी। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने भी ईद की तातीलात के दौरान तमाम सियासी मकामात और अवामी पार्क्स बंद रखने का फैसला किया है। कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल और ईद उल फितर के मौके पर नाफिज किए जाने वाले लॉकडाउन के बायस अफगानिस्तान के साथ मसरूफ तरीन सरहदी गुजरगाह तोरखम को जुमेरात के रोज से आइंदा 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान किसी भी अफगान बाशिंदे को पाकिस्तान और किसी भी पाकिस्तानी शहरी को अफगानिस्तान में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। ताहम इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत का सिलसिला जारी रहेगा। अफगानिस्तान से आने वाले पाकिस्तानी शहरियों के कोरोना टेस्ट के मुकम्मल इंतजाम भी किए गए हैं। कंधार जिले में नामालूम मुसल्ला अफराद ने नियामत रावन को जुमेरात के रोज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे हलाक कर दिया। नियामत रावन वजारत खजाना के एक मीडिया ऑफिसर और तुलू न्यूज के साबिक एंकर थे। मीरवाइस अस्पताल के डॉक्टरों और नियामत रावन के अहल खाना ने तस्दीक की है कि वह आज कंधार में एक मुसल्ला हमले में हलाक हुए। कंधार पुलिस के तर्जमान जमाल बारकजई ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि नामालूम मुसल्ला अफराद ने नियामत रावन पर उस वक्त फायरिंग की जब वो अपनी गाड़ी चला रहे थे। किसी ग्रुप ने अभी तक नियामत रावन पर हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन G7 इजलास के बाद यूक्रेन पहुंच गए हैं, जहां वो आज सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वज़ीर आज़म डेनिस शमिहाल और हममनसब दिमित्रो कोलिबा से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने जुमेरात के रोज कहा है कि अगरचे रूस ने यूक्रेन की सरहद से कुछ फौजें वापस बुला ली हैं, ताहम अहम फोर्सेज और साजो सामान अब भी वहां मौजूद है और अमरीका चाहता है कि रूस अपने लापरवाह और जारहाना इकदामात बंद करे। G7 ममालिक ने धमकियां देने और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर चीन और रूस को तनकीद का निशाना बनाया है। G7 वुजरा ने लंदन इजलास के बाद मुश्तरक एलामी में कहा है कि चीन इंसानी हकूक की पामाली का मुजरिम है और जाबिराना माशी पॉलिसियां इख्तियार कर रहा है जिनका सद्देबाब करने के लिए मुश्तरक कोशिशें की जाएंगी। चीन ने G7 तंजीम की तनकीद को मुस्तरद करते हुए उसके मुश्तरक एलामिये की मजम्मत की है। एक चीनी तर्जमान ने कहा कि G7 वज़राए खारजा का ताइवान की हिमायत में बयान और चीन को तंग करने वाला मुल्क करार देना काबिल मजम्मत है और चीन के दाखिली मामलात में नाकाबिल कबूल मुदाखलत है। अमरीका के सदर बाइडन ने कहा है कि वो कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के हकूक खत्म करने की हिमायत का इरादा रखते हैं। इस वक्त चंद बड़े इदारे वैक्सीन बना रहे हैं जिसकी वजह से बहुत से मुल्कों को जरूरत के मुताबिक वैक्सीन दस्तियाब नहीं है। डेमोक्रेट कानून साजों और 100 से ज्यादा ममालिक के दबाव के बाद सदर बाइडन ने इस मुतालबे की हिमायत की है, लेकिन दूसरी जानब दवा साज इदारों को नाराज कर दिया है। सदर बाइडन का कहना है कि उन्होंने आर्जी तौर पर वैक्सीन बनाने के हकूक खत्म करने की बात की है जो अमरीका के पुराने मौकफ के बरक्स है। صدر کے بعد ان کے تجارتی مذاکرات کار کیتھرین ٹائی نے کہا کہ اس وقت عالمی سطح پر صحت کا بحران ہے اور کرونا وائرس کی وبا کے غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے۔ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہتر جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بیرون ملک پاکستانی سفرا سے خطاب کے دوران ان پر تنقید کے بعد وزارت خارجہ کے سابق افسروں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ سابق سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو آگاہی نہیں کیا گیا کہ سفارت خانہ کام کیسے کرتا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے سفارتکاروں پر سر عام تنقید کرنے سے دفتر خارجہ کا حوصلہ مزید پست ہو جائے گا۔ تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
وزیر اعظم عمران خان نے پاکستانی سفرا سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے ان کی کارکردگی پر شدید تنقید کی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سفارت خانوں کو مزید مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں آگاہ کریں، لیکن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے سفارتکاروں کی لا تعلقی کا رویہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ سفارت خانوں کا نو آبادیاتی دور والا رویہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بیرون ملک سفارت خانے کے عملے سے بات چیت کے لیے کوئی سسٹم یا ہیلپ لائن موجود نہیں، جبکہ عام پاکستانیوں کو سفارت خانے بھی جانے کی اجازت نہیں، سفارت خانوں میں ایسا رویہ نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے سفارت خانے سرمایہ کاری ملک میں لانے کے لیے کچھ خاص کام نہیں کرتے۔
ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایز اپوز ٹو پاکستانی ایمبسیز۔ اور ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں یہاں بتائیں، آپ بتائیں نا کہ ہمیں پرابلمز ہیں، ہم کوپ نہیں کر سکتے، لیکن انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ از جسٹ انفورگیویبل، انایکسیپٹیبل۔
وزیر اعظم نے سفارتکاروں سے کہا کہ ہمیں پورٹل پر جو شکایات موصول ہوئیں ان میں سفارت خانوں کے عملے کا رویہ اور کارکردگی بہت خراب ملی ہے، خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں سب سے زیادہ شکایات سامنے آئی ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ ایسا سلوک ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعظم کے ان ریمارکس پر سابق سفارتکاروں نے شدید اعتراض کیا اور کہا کہ وزیر اعظم کو درست بریفنگ نہیں دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹی وی پر براہ راست سفیروں کی تذلیل کرنا کسی صورت فائدہ مند نہیں۔ سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کہتے ہیں کہ سفیروں کی اس طرح سے تذلیل کا ہمارے سفیروں اور بیوروکریٹس پر منفی اثر ہوگا۔ پاکستانی سفارت خانوں کا جو حال ہے وہ پاکستان کے معاشرے کا ہی عکاس ہے۔
میں ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ کوئی شاید حکمران ایسا آئے گا جو اس نظام کو بدلے گا، جس میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا جو ہو رہا ہے، پچھلے 70 سالوں سے ہو رہا ہے۔ مجھے ایک چیز بتا دیجئے وزیر اعظم صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے اس نظام کو بدلنے کے لیے کی ہے وہ تو خود بخود بے بس ہوئے ہیں اندرونی بیوروکریسی کے ہاتھوں۔
وزیر اعظم کے بیان پر سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی اور تہمینہ جنجوعہ نے بھی اعتراض کیا اور کہا کہ حالیہ عرصے میں کرونا وبا کے دوران ووہان میں کام کرنے والے سفارت خانے کے عملے نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ سفارت خانے کے کاموں میں بہت سی وزارتیں اور ادارے شامل ہوتے ہیں، ان میں ایچ ای سی، داخلہ، صوبائی حکومتیں شامل ہیں، ہر بات کا الزام سفارتکار کو دینا جائز نہیں۔ جلیل عباس کے اس بیان پر پنجاب حکومت کے ترجمان شہباز گل نے جوابی ٹویٹ میں کہا کہ آپ خود کو ناقابل گرفت سمجھتے ہیں، سمندر پار پاکستانی کے طور پر آپ کی سفارتکاری اور بری پرفارمنس کا امریکہ میں خود گواہ ہوں، اصل مسئلہ آپ لوگوں کا برا اخلاق، غریب پاکستانی کو دھتکارنا اور ان کو عزت نہ دینا ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
کراچی سے قومی اسمبلی کی نشست NA 249 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے عمل سے پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک لبیک کے سوا تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے بائیکاٹ کر دیا۔ دوبارہ گنتی کا عمل مسلم لیگ نون کی درخواست پر کیا جا رہا تھا۔ ادھر مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتاح اسماعیل نے گنتی کو قانون کے خلاف قرار دیتے ہوئے اس عمل کو روکنے کے لیے ایک اور درخواست دائر کی ہے۔ تفصیلات کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
یہ بائیکاٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتاح اسماعیل، MQM کے حافظ مرسلین، تحریک انصاف کے امجد آفریدی اور PSP کے سید مصطفیٰ کمال سمیت 9 امیدواروں کی جانب سے کیا گیا ہے۔ تاہم غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق حلقے سے کامیاب ہونے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نے اس عمل کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ ریٹرننگ افسر کے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو میں مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے دوبارہ گنتی کے آرڈر پر یہاں پہنچے، لیکن ریٹرننگ افسر نے الیکشن فارم 45 اور 46 دینے سے منع کر دیا۔ ان کے مطابق کمیشن حکام کی طرف سے بیلٹ پیپرز کا مکمل آڈٹ کرنے سے بھی انکار کیا گیا. غیر استعمال شدہ بیلٹس کو بھی گننے کی اجازت نہیں دی گئی, جبکہ پولنگ بیگز بھی سیل نہیں تھے, جس کے باعث اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں.
پہلا بیگ کھلا ہمارے سامنے, ہم جب نکل رہے تھے پہلا بیگ کھلا تو اس میں سیل نہیں تھی, تو کسی نے پوچھا کہ سیل کدھر, تو بولتا شاید گر گئی ہوگی. اس قسم کا کیجوئل ایٹیٹیوڈ ہے کہ سیلیں گر گئی ہوں بیگ کے اوپر سے, اور آپ کاؤنٹر فائل نہیں دکھا رہے, آپ ان یوز بیلٹس نہیں دکھا رہے, تو پھر یہ ایکسرسائز جو ہے.
ادھر دوسری جانب پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر خان مندوخیل کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو تسلیم کرنا تمام سیاسی جماعتوں پر لازم ہے. ان کا کہنا تھا کہ گنتی کے عمل کی درخواست کر کے مخالف امیدوار ووٹوں کی دوبارہ سے جائزہ لینے کے مطالبات کر رہے ہیں. دوسری جانب الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قنور دلشاد کا کہنا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ آخر ریٹرننگ افسر نے ریکارڈ دکھانے میں کیوں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن قوانین کے تحت بائیک آؤٹ کرنے والے امیدوار کا مطالبہ جائز لگتا ہے.
بالکل میں تو حیران ہوں, یہ ٹرننگ آفیسر نے ہمارا جو الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 95 کی پوری ڈیفینیشن ہی نہیں پڑی, اس نے لکھا بھی جب وہ پڑھ لیا. جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ یہ ری کاؤنٹنگ کریں, یہ ری کاؤنٹنگ کا مطلب ہوتا ہے جو بینک میں کام چیزیں وہ دکھا دیں.
ادھر پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک اور درخواست دائر کرتے ہوئے گنتی کے عمل کو روکنے کی درخواست کی ہے. مسلم لیگ نون کی درخواست کے مطابق ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے, جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار امجد آفریدی نے پولنگ کے پورے عمل کو غیر شفاف قرار دیتے ہوئے حلقے میں دوبارہ پولنگ کی درخواست دائر کر دی ہے. واضح رہے کہ 29 اپریل کو کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں ضمنی انتخاب کے بعد غیر سرکاری نتائج میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی تھی, لیکن الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کی درخواست پر جیتنے والے امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا تھا. دونوں بڑی جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے وہاں سے کامیابی حاصل کی ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان میں کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال اور عید الفطر کے موقع پر نافذ کی جانے والے لاک ڈاؤن کے باعث افغانستان کے ساتھ مصروف ترین سرحدی گزرگاہ تورخم کو آئندہ 15 دنوں کے لیے جمعرات کے روز سے ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا. اسی دوران کسی بھی افغان باشندے کو پاکستان اور کسی بھی پاکستانی شہری کو افغانستان داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. تاہم ان دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت کا سلسلہ اس دوران بھی جاری رہے گا. افغانستان سے آنے والے پاکستانی شہریوں کے کرونا ٹیسٹ کے مکمل انتظام اقدامات بھی کیے گئے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
قبائلی ضلع خیبر کے ڈپٹی کمشنر اسد منصور نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں تورخم کی بندش کے بارے میں کہا.
تورخم, اس طرح آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کووڈ کی اس ویو میں یہ ڈیسیجن ہے کہ تورخم بارڈر جو ہے اس کو جنرل مومنٹ کے لیے دونوں طرف سے بند کر دیا گیا ہے. اونلی صرف وہ لوگ جو پاکستانی افغانستان میں ہیں ان باؤنڈ, تو وہ ادھر آ سکتے ہیں پاکستان, لیکن آفٹر پراپر ٹیسٹنگ وغیرہ وہ کرنے کے بعد. اور اسی میرے لیے جو افغانی یہاں سے افغانستان جانا چاہیں صرف ان کے لیے ہیں, باقی تمام اس طرح کے کامن پیسنجرز کے لیے بند ہیں.
تورخم ہی میں تاجر احمد شاہ نے گزرگاہ کو پیدل آنے جانے والوں کے لیے بند ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا.
تورخم سرحد کی صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستانی افغانستان میں موجود ہے وہ پاکستان آ سکتا ہے, اور جو افغانی پاکستان میں موجود ہے وہ افغانستان واپس جا سکتا ہے. ان کے آنے جانے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جو افغان ہے وہ 20 تاریخ سے پہلے پاکستان نہیں آ سکتا, اور جو پاکستانی ہے وہ واپس افغانستان 20 تاریخ تک نہیں جا سکتا.
ڈپٹی کمشنر اسد منصور کا کہنا ہے کہ افغانستان سے پاکستان آنے والے پاکستانی باشندوں کی کرونا ٹیسٹ کے مکمل انتظامات بھی کیے گئے ہیں.
ہماری وہاں پہ ٹیمیں موجود ہیں, ہیلتھ کی ٹیمیں ہیں جن کے پاس پراپر ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹس ہیں, جہاں پہ وہ 3-4 منٹ میں بندے کا ٹیسٹ لے کے, اگر تو خدا نخواستہ کوئی پازیٹو کرونا پازیٹو ہوتا ہے تو وہاں پہ ہماری ہیلتھ کی اور ریسکیو 112 کی ایمبولینسز کھڑی ہوتی ہیں جو ان کو وہاں سے لے کے ڈی ایچ کیو لنڈی کوتل لائیں گے, جہاں پہ ہم نے پراپر ایک سیٹ اپ اسٹیبلش کیا ہے فار کرونا پازیٹو پیشنٹ.
دونوں ہمسائے ممالک کی درمیان تورخم کو عرصہ دراز سے ایک مصروف ترین سرحدی گزرگاہ کی حیثیت حاصل ہے. دونوں ممالک کے ہزاروں لوگ نہ صرف معاشی اور کاروباری مقاصد کے لیے آتے جاتے ہیں, بلکہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء اور طالبات بھی دونوں ممالک کی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. دریا اسنا قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان بدھ کے روز ہونے والے جھڑپ میں ایک کیپٹن سمیت 3 اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جاری کردہ بیان میں اس جھڑپ میں 2 شدت پسند بھی مارے گئے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بھارت ابھی کرونا کی دوسری لہر کی گرفت سے نکل نہیں پایا کہ تیسری لہر کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ وزیراعظم کے اعلیٰ سائنسی مشیر ڈاکٹر کے وجے راگھون نے نئی دلی میں ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ جس تیزی سے وائرس پورے ملک میں پھیل رہا ہے اس کے پیش نظر یہ انتباہ جاری کیا جاتا ہے کہ ملک میں کرونا کی تیسری لہر کا آنا ناگزیر ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ پیش گوئی نہیں کر سکتے کہ تیسری لہر کب آئے گی اور اس کی شدت کیا ہوگی، لیکن ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا ہوگی۔ اسی دوران بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,12,262 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی اور 3,980 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس سے پہلے 30 اپریل کو 4,00,000 سے زائد جامعہ کیسز درج کرنے والا بھارت دنیا کا پہلا ملک بھی بن گیا تھا۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
راگھون نے کہا کہ ہم کرونا کی تیسری لہر سے نہیں بچ سکتے، اس کے مقابلے کے لیے ہمیں سائنسی سطح پر تیاری کرنی ہوگی۔ ان کے مطابق ریاستی حکومتوں کو اس کی اطلاع دے دی گئی ہے اور ان سے ضروری اقدامات اٹھانے کو کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کی نئی قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے ویکسین کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ویکسین لگانے کے عمل کو تیز کرنے پر بھی زور دیا۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف سے وابستہ ڈاکٹر ایم ایچ غزالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کرونا کے بڑھتے کیسز کو روکنے کے لیے کرونا ایس او پیز کی پابندی ضروری ہے۔ انہوں نے ویکسین لگانے کے عمل کو تیز کرنے پر بھی زور دیا اور کہا کہ اس وقت ملک میں 2 ویکسین دی جا رہی ہیں اور حکومت نے تیسری کی اجازت دے دی ہے۔
اتنے بڑے ملک میں 3 ویکسین سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے کچھ اور ویکسین کو بھی گورنمنٹ کو جلد از جلد انٹروڈیوس کرنا پڑے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین مل سکے۔
ماہرین کے مطابق کرونا پر قابو پانے کا مؤثر ذریعہ لاک ڈاؤن ہے۔ حزب اختلاف کی جانب سے بھی اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ COVID-19 ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر وی کے پال نے نیوز بریفنگ کے دوران لاک ڈاؤن کے نفاذ کو خارج از امکان قرار نہیں دیا۔ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیپ گلیریا نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے لاک ڈاؤن پر زور دیا۔
یہ جو وائرس ہے ہیومن ٹو ہیومن اسپریڈ ہے، ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی میں پھیلتا ہے، تو اگر ہم کنٹینمنٹ زون بنا پائے جہاں جہاں پہ کیسز جا رہے ہیں ان ایریاز میں کنٹینمنٹ یا لاک ڈاؤن کریں تو ہم چین آف ٹرانسمیشن کو روک سکتے ہیں اور کیسز کم ہو سکتے ہیں۔
دریاسنا ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا رہنما ہدایات کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے۔ گجرات کے سانند ضلع کے 5 مواضعات کی سینکڑوں خواتین نے کرونا کے خاتمے کی غرض سے ایک دیوی کو خوش کرنے کے لیے سروں پر گھڑے رکھ کر جلوس نکالا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 23 افراد کو گرفتار اور متعدد کو حراست میں لے لیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان کے ضلع کندھار میں نامعلوم مسلح افراد نے نعمت راون کو جمعرات کے روز مقامی وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے ہلاک کر دیا۔ نعمت راون وزارت خزانہ کے ایک میڈیا آفیسر اور تولو نیوز کے سابق اینکر تھے۔ میروائس اسپتال کے ڈاکٹروں اور نعمت راون کے اہل خانہ نے تصدیق کی ہے کہ انہیں آج کندھار میں ایک مسلح حملے میں ہلاک کر دیا گیا۔ کندھار پولیس کے ترجمان جمال بارکزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نامعلوم مسلح افراد نے حکمت پمپ اسٹیشن پر نعمت راون پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ اپنی گاڑی چلا رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 2 حملہ آوروں نے فائرنگ کی اور حملے کے بعد فرار ہو گئے۔ راون اس وقت افغان وزارت خزانہ میں میڈیا سیکشن کے انچارج کے طور پر کام کر رہے تھے۔ تولو نیوز کا کہنا ہے کہ 3 ہفتے قبل ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ انہوں نے اپنا معاہدہ ختم کر دیا تھا۔ کسی گروپ نے ابھی تک نعمت راون پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ گزشتہ روز طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغان میڈیا پر الزام لگایا کہ وہ اپنی رپورٹنگ میں غیر جانبدار نہیں، اور انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر وہ اپنا نقطۂ نظر تبدیل نہیں کریں گے تو انہیں نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ میانمار کو اسلحہ فراہم کرنے پر پابندی لگائی جائے۔ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت سول سوسائٹی کی 200 تنظیموں نے بدھ کے روز یہ مطالبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح ملک میں فوجی قبضے کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے شہریوں کا تحفظ ہو سکے گا۔ میانمار کی فوج نے 1 فروری کو آن سان سوچی کے منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد ملک میں روزانہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ پرتشدد تصادم میں سینکڑوں شہری مارے جا چکے ہیں۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن G7 اجلاس کے بعد یوکرین پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ آج صدر وزیر اعظم اور اپنے ہم منصب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے جمعرات کے روز کہا کہ اگرچہ روس نے یوکرین کی سرحد سے کچھ فوجیں واپس بلا لی ہیں، تاہم عام فورسز اور ساز و سامان اب بھی وہاں موجود ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ روس اپنے لاپرواہ اور جارحانہ اقدامات بند کر دے۔ روس کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ کیف میں بات کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ روس اب بھی اگر چاہے تو بہت کم نوٹس پر جارحانہ اقدام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ ان اشتعال انگیز اقدامات کے جواب میں وہ یوکرین کے ضبط کی تعریف کرتے ہیں. جی سیون ممالک نے چین اور روس کو دھمکیاں دینے اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے. لندن میں تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں بدھ کے روز چین اور روس دونوں کے رویے زیر بحث رہے, جس کے بعد روس کو بدنیت اور چین کو تنگ کرنے والا قرار دیا گیا. لیکن تائیوان اور یوکرین کی حمایت کے اعادے کے باوجود کوئی خاص اقدامات تجویز نہیں کیے گئے. چین نے جی سیون تنظیم کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے مشترکہ اعلامیہ کی مذمت کی. ایک چینی ترجمان نے کہا کہ جی سیون وزرائے خارجہ کا تائیوان کی حمایت میں بیان اور چین کو تنگ کرنے والا ملک قرار دینا قابل مذمت اور چین کے داخلی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت ہے. جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے امریکہ اور یورپ کے تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ہمیشہ یورپ کا سب سے اہم شراکت دار رہے گا. اپنے پارلیمانی اتحاد کے زیر اہتمام ویڈیو لنک پر خارجہ امور کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اینگلا مرکل نے کہا کہ دونوں فریقوں میں تعاون ایک بار پھر بحال ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اگرچہ جرمنی سرد جنگ کی طرح مختلف دھڑوں میں دنیا کو تقسیم ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا, لیکن بہرحال چین اور روس سے رقابتوں میں یورپ کے سب سے اہم اتحادی امریکہ کا اس کے ساتھ ہونا اچھا ہے. اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک کے بظاہر غیر جانبدار نگران بورڈ نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فیس بک اور انسٹاگرام پر کچھ بھی پوسٹ کرنے پر عائد کردہ پابندی کے فیصلے کو برقرار رکھا. تاہم پینل نے اس امکان کو رد نہیں کیا کہ سابق صدر ان مقبول ویب سائٹس پر واپس آ سکتے ہیں جہاں کروڑوں صارفین موجود ہیں. پینل نے کہا کہ فیس بک کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ لامحدود مدت اور کوئی معیار مقرر کیے بغیر ہمیشہ کے لیے معطلی کی سزا مسلط کرے. نگران پینل نے فیس بک کو 6 ماہ کی مدت دی ہے کہ وہ سابق صدر کے اکاؤنٹس معطل کرنے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے. اور اب پاکستان, بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں. پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر کے پیش نظر عید کی تعطیلات پر سیاحتی مقامات بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. حکومت سندھ نے اعلان کیا کہ اتوار سے عید کی چھٹیوں تک پابندیوں میں مزید سختیاں ہوں گی. گلگت بلتستان کی حکومت نے بھی عید کی تعطیلات کے دوران تمام سیاحتی مقامات, ریزورٹس, ہوٹلز اور عوامی پارکس بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ادھر بھارت میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے دنیا بھر میں کرونا کے ریکارڈ ہونے والے مجموعی کیسز میں سے 46% بھارت میں رپورٹ ہوئے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق مختلف ماہرین کا خیال ہے کہ بھارت میں وبا کے اعداد و شمار سرکاری ذرائع سے جاری کردہ اعداد و شمار سے زیادہ ہیں. بھارت میں دنیا کی کل آبادی کا 18% آباد ہے, لہٰذا یہاں سنگین ہونے والے بحران کے پورے دنیا پر ممکنہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اور امریکہ کے صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ کرونا وائرس ویکسین بنانے کے حقوق ختم کرنے کی حمایت کا ارادہ رکھتے ہیں. اس خبر کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے بارے میں کچھ اور اہم خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں اسد نذیر.
اس وقت چند بڑے ادارے ویکسین بنا رہے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سے ملکوں کو ضرورت کے مطابق ویکسین دستیاب نہیں ہے. ڈیموکریٹ قانون سازوں اور 100 سے زیادہ ملکوں کے دباؤ کے بعد صدر بائیڈن نے اس مطالبے کی حمایت کی ہے, تاہم دوا ساز ادارے اس ارادے سے خوش نہیں ہیں. صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ عارضی طور پر ویکسین بنانے کے حقوق ختم کرنے کی بات انہوں نے جو کی ہے وہ امریکہ کے پرانے مواقف کے برعکس ہے. امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی سربراہ نے کہا ہے کہ اگر ویکسینیشن کی شرح بدستور بلند رہی اور لوگوں نے احتیاط جاری رکھی تو ملک میں کرونا وائرس کیسز جولائی میں تیزی سے کم ہوں گے. CDC کی ڈائریکٹر روشیل ویننسکی نے ایک بریفنگ میں کہا کہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کم ہونے کا رجحان ہے اور یومیہ نئے کیسز کم ہو کر 42,500 پر آ گئے ہیں. ہسپتالوں میں داخلے کی شرح 9.5% تک گھٹ گئی ہے, جبکہ اموات بھی 1% کم ہوئی ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ CDC کے اندازے اس صورت میں غلط ہو سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کی صورت بدلنے والی اقسام کی مختلف لہریں چل پڑیں. ویلنسکی کا کہنا تھا کہ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ ویکسینز وائرس کی نمایاں اقسام کے خلاف مؤثر ہیں اور اس لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسین لگوائیں. دوسری طرف آسٹریلیا کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں 1 ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد مقامی سطح کا پہلا کرونا وائرس کا کیس سامنے آیا ہے. صحت کے حکام اس کیس کا ذریعہ اور قسم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مناسب احتیاطی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور یورپی کمیشن کے صدر نے بھی کہا ہے کہ ان کی تنظیم کووڈ ویکسین کی تیاری کے حقوق ختم کرنے پر غور کرنے کے لیے تیار ہے. اب کچھ خبروں کی سرخیاں. شمالی عراق میں عسکریت پسندوں نے تیل کے کنوؤں پر حملہ کیا ہے لیکن اس سے پیداوار متاثر نہیں ہوئی. عراقی وزارت تیل کے مطابق عسکریت پسندوں نے کرکوک کے قریب بنی حسن آئل فیلڈ پر بموں سے حملہ کیا جس سے کم از کم ایک پولیس اہلکار ہلاک اور آگ لگ گئی. وزارت کے بیان میں پیداوار کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا لیکن صنعتی ذرائع کے مطابق پیداوار متاثر نہیں ہوئی. اسرائیلی صدر نے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے مضبوط ترین حریف کو حکومت سازی کی دعوت دے دی ہے. نتنیاہو مقررہ مدت میں نئی حکومت کے لیے سیاسی اتحاد بنانے میں ناکام رہے تھے. چین نے آسٹریلیا کے ساتھ معاشی مذاکرات کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے سے دونوں ملکوں کے خراب تعلقات میں مزید گراوٹ ہوئی ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ معطلی کا فیصلہ بڑی حد تک علامتی ہے کیونکہ دونوں ملکوں نے 4 سال سے رسمی مذاکرات نہیں کیے. اور نیو یارک کے تھیٹرز 1.5 سال کے بعد ستمبر میں دوبارہ آباد ہو جائیں گے. دنیا بھر میں مشہور براڈ وے اسٹریٹ میں قائم تھیٹرز کو عالمگیر وبا کی وجہ سے گزشتہ سال بند کر دیا گیا تھا. ریاست نیو یارک کے گورنر اینڈریو کوون نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ یہ تھیٹرز 14 ستمبر سے کھول دیے جائیں گے. براڈ وے تھیٹرز نیو یارک آنے والے سیاحوں کی دلچسپی کا خاص مرکز ہیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ روس کی جانب سے امریکہ کے اقتدار اعلیٰ اور اس کے مفادات کے خلاف کارروائی کرنے پر خاص کر جن میں 2020 کے امریکی صدارتی انتخاب میں مداخلت اور وفاقی اداروں اور امریکی کمپنیوں کے خلاف سائبر حملے شامل ہیں اسے ذمہ دار گردانتا ہے. امریکہ مختلف اقدامات کے ذریعے روس پر اس کی قیمت چکانے کے لیے کارروائی کر رہا ہے. ان اقدامات کے تحت محکمہ خزانہ نے روس کی 6 ٹیکنالوجی کمپنیوں کے خلاف تعزیرات عائد کر دی ہیں جو سائبر کی کارروائیوں کے حوالے سے روس کی انٹیلیجنس سروس کو امداد فراہم کرتی تھی. امریکی حکومت نے سرکاری طور پر روس کی غیر ملکی انٹیلیجنس سروس SVR کو اس بات کے لیے تعزیرات کا نشانہ بنایا کہ وہ سائبر جاسوسی کے لیے سولر ونڈز اوریون اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دوسری سہولتوں کا غلط استعمال کر رہی تھی. اس مداخلت سے SVR کو یہ صلاحیت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ دنیا بھر میں 14,000 سے زائد کمپیوٹر نظاموں کی جاسوسی کر سکتی تھی یا ممکنہ طور پر خلل ڈال سکتی تھی. محکمہ خزانہ نے 32 ایسے اداروں اور افراد کے خلاف بھی تعزیرات عائد کی ہیں جو روسی حکومت کی ایما پر ایسی کارروائیوں میں مصروف تھے جنہیں 2020 کے امریکی صدارتی انتخاب میں مداخلت اور غلط خبریں پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا. اس کے علاوہ محکمہ خزانہ نے ایک ہدایت بھی جاری کی ہے جس کے تحت 14 جون 2021 کے بعد امریکی بینکوں کو روس کے مرکزی بینک، وزارت خزانہ یا قومی دولت کے فنڈ روبل یا دوسرے فنڈ کی نئی خریداریوں کی ممانعت کی گئی ہے. اس کے علاوہ محکمہ خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ واشنگٹن ڈی سی میں روس کے سفارتی مشن کے 10 عہدیداروں کو نکال رہا ہے. ان میں سے بعض روس کی انٹیلیجنس سروس کے نمائندے ہیں. صدر بائیڈن نے روسی حکومت کی مذموم کارروائی پر امریکی رد عمل کو سمجھ بوجھ پر مبنی اور متوازن اقدام قرار دیا. امریکہ روس کے ساتھ تنازع کو بڑھانے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا. ہم مستحکم اور ایسے تعلقات چاہتے ہیں جن کی پہلے سے پیشگوئی کی جا سکے. مسابقت کی ہماری طویل تاریخ میں ہم نے ایسے راستے تلاش کیے ہیں جن سے کشیدگی کو قابو میں رکھا جا سکے اور انہیں حد سے بڑھنے سے روکا جا سکے. صدر بائیڈن نے اس جانب توجہ دلائی کہ ان کی انتظامیہ کی ابتدا ہی میں امریکہ اور روس نے نئے اسٹارٹ سمجھوتے کی توسیع کے لیے مل کر کام کیا جس سے دونوں ملکوں کے درمیان ایٹمی ہتھیاروں کے معاملے میں استحکام کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے. انہوں نے کہا کہ صدر پیوٹن کے ساتھ فون پر حالیہ گفتگو میں اس سال موسم گرما میں دونوں رہنماؤں کے درمیان یورپ میں ایک سربراہی ملاقات کی تجویز پیش کی گئی تاکہ وہ زیادہ مؤثر تعلقات کے لیے ذاتی طور پر کام کر سکیں. اب وقت آ گیا ہے کہ کشیدگی کو کم کیا جائے. آگے کا راستہ معنی آفرین مکالمے اور سفارتی عمل سے طے ہو سکتا ہے. صدر بائیڈن نے کہا کہ جہاں کہیں بھی یہ امریکہ کے مفاد میں ہوا کہ روس کے ساتھ کام کرے تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے اور ہم ایسا ہی کریں گے، اور جہاں کہیں روس امریکہ کے مفادات پر ضرب لگائے گا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں. پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے بیرون ملک پاکستانی سفرا سے خطاب کے دوران تنقید کے بعد وزارت خارجہ کے سابق افسروں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ کراچی سے قومی اسمبلی کی نشست NA 249 ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے عمل سے پیپلز پارٹی اور تحریک لبیک کے سوا تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ افغانستان کے ضلع قندھار میں نامعلوم مسلح افراد نے وزارت خزانہ کے میڈیا آفیسر اور طلوع نیوز کے سابق اینکر نعمت راون کو جمعرات کے روز ہلاک کر دیا ہے۔ اور امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ کرونا وائرس ویکسین بنانے کے حقوق ختم کرنے کی حمایت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن G7 اجلاس کے بعد یوکرین پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو بھی نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
اور اب پیش خدمت ہے راؤنڈ ٹیبل قمر عباس جعفری کے ساتھ۔
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ راؤنڈ ٹیبل
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے۔ صاحب، گزشتہ پروگرام میں ہم نے پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت کی 2.5 سالہ عمومی کارکردگی پر ماہرین سے گفتگو کی تھی، اور آج اس پروگرام میں ہم بطور خاص پاکستان کی معاشی صورتحال پر گفتگو کریں گے کہ گزشتہ 2.5 سال کے دوران پی ٹی آئی کی حکومت میں پاکستان کی معاشی صورتحال کیا رہی اور پاکستان کا معاشی مستقبل کیسا نظر آتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری طلعت احمد جواد نے وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کی معاشی صورتحال کا یہ نقشہ پیش کیا تھا۔
جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ٹیک اوور کیا تو 9 ارب ڈالر کے فارن ریزرو تھے، جو آج تقریباً 23 ارب ڈالر پر پہنچ گئے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ 20 بلین ڈالر تھا وہ اب سرپلس میں چلا گیا۔ پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج اس وقت پچھلے 3 سال میں اپنی ہائیسٹ پوزیشن کے اوپر ہے۔ پاکستان کا ڈالر جو 170 پہ چلا گیا تھا اور اس کے بارے میں یہ قیاس آئی تھی کہ یہ 200 کراس کر جائے گا، آج وہ 150 پہ آ گئے۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری، مینوفیکچرنگ انڈسٹری 2004-05 کے بعد 15 سال کے بعد اپنی ہائیسٹ فل کیپیسٹی کے اوپر آئی ہے، اور اس کی ایکسپورٹس جو ہیں اس لیول پہ۔ پاکستان میں فورن ریمیٹنس پچھلے 10 مہینے میں تقریباً 1 ارب ڈالر پاکستان میں صرف روشن پاکستان اکاؤنٹ سے آئے، جو کہ ایک نئی اسکیم اسٹیٹ بینک نے شروع کی، صرف اس سے 1 بلین ڈالر۔ ادروائز پر منتھ 2 بلین+ ڈالر جو ہے وہ پچھلے 10 مہینے سے آ رہا ہے، جو پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ فورن ریمیٹنس کی انٹیک ہے اور کنسسٹنٹ آ رہی۔ تو دیکھیں، یہ اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی جو کہ ایک بینکرپسی کا شکار تھی اور وہاں سے وہ اب بہتری کی طرف چل رہی۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جو افیکٹ ہے ایک عام آدمی کے لیے، اس کے لیے کیا فائدہ ہے؟ تو جب آپ کی اکانومی بہتر ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جب ہوتا ہے تو پھر ایک عام آدمی کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، امپلائمنٹ پیدا ہوتی ہے، جابس اپرچونیٹیز پیدا ہوتی ہیں، جو لوگوں کی معاشی جو حالت ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ اب انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جو پہلے 2.5 سال میں حکومت نے اس اکانومی کے جو فاؤنڈیشنز تھیں ان کو بہتر کرنے پہ توجہ دی، اور اگلے 2.5 سال جو ہیں اس کا فائدہ ایک عام آدمی تک پہنچانے کے لیے گورننس میں جو بہتری کی ضرورت ہے، اور مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور جو مافیاز اور کارڈرز جن کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوتی تھی ان سب پہ قابو پانا ہے، اب یہ حکومت کا اگلے 2.5 سال میں یہ ٹارگیٹ ہے۔
یہ تھے علی جواد۔ تاہم بیشتر ماہرین معاشیات ایک مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کونسل کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر۔ ڈاکٹر ایوب مہر، یہ فرمائیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی گزشتہ 2.5 سال کی معاشی شعبے میں کارکردگی کو آپ کس طرح ریٹ کریں گے؟
دیکھیے، اس میں میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے تو پبلک ہوئی ہے کہ جو فائنانس منسٹر آئے ہیں اس گورنمنٹ کے، ترین صاحب، انہوں نے بڑا حیران کن ان کا یہ بیان تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی پالیسی نہیں ہے، اور اکانومی کسی پالیسی کے بغیر کام کر رہی ہے, اور ساتھ ہی اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ اگر جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ 5% سے کم رہا, 5% سے کم رہا, تو آنے والے 4-5 سال پھر بہت خطرناک ہوں گے. یہ خود فائنانس منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل انہوں نے ایک کنکلوڈنگ ایک ریمارکس دے دیے کہ ملک کس بحران سے یا کس مشکل صورتحال سے اس وقت گزر رہا ہے. اس میں موقف تقریباً لگ بھگ تمام اداروں کا جو معیشت سے ریلیٹڈ ہیں یہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو سوشیو اکنامک کانٹیکسٹ ہے اس میں اگر جی ڈی پی گروتھ ریٹ کسی بھی سال 7% سے کم رہتا ہے, تو 7% سے کم رہنے کا مطلب ہے کہ جو ایک کیپٹلسٹ اکنامی کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں ٹرکل ڈاؤن ہوا کرتی ہے گروتھ ریٹ نیچے کی طرف, تو وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوگا. اور اس کا سادہ ترین الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے ٹرکل ڈاؤن نہ ہونے کا کہ پھر ملک میں بے روزگاری اور غربت کم نہیں ہوگی اگر جی ڈی پی گروتھ ریٹ 7% سے کم رہا. اور 5% تو منیمم ہے جو جس پر یہ فائنانس منسٹر صاحب بھی ایگری کر رہے ہیں کہ 7 سے تو ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے لیکن سروائیول کے لیے 5 ضروری ہے. جبکہ ابھی تک جو گورنمنٹ کے ایون سرکاری طور پر بھی اور اسٹیٹ بینک جیسے اداروں کے بھی جو اسٹیمیٹ آئے ہیں اس میں کہیں بھی 4% سے زیادہ جی ڈی پی گروتھ نیکسٹ ایئر کے لیے بھی اور آفٹر نیکسٹ ایئر بھی پروجیکٹ نہیں کیا گیا ہے. جبکہ جو آئی ایم ایف اور دوسرے ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسے ادارے جو ہیں انہوں نے تو صرف 1.5% جی ڈی پی گروتھ ریٹ پر ایڈیٹ کیا ہے. تو یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر جی ڈی پی گروتھ ریٹ 1%, 2% یا 3% ہو اور ریکوائرمنٹ 7% ہو تو پھر اس کا مطلب ہے سوشیو اکنامک انڈیکیٹر تو چینج نہیں ہو رہے, غربت یا پاورٹی یا انفلیشن تو چینج نہیں ہوگا. اور جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو میں اس لیے بیس لائن بنا رہا ہوں کہ جتنے بھی دوسرے انڈیکیٹرز ہیں جس میں ٹریڈ سرپلس کا ہونا ہے, بجٹ ڈیفیسٹ ہے, ایکسٹرنل بوروئنگ ہے, انفلیشن ہے, یہ تمام انڈیکیٹرز الٹیمیٹلی آ کر مرج ہو جاتے ہیں جی ڈی پی گروتھ ریٹ میں, وہ اس کی باٹم لائن ہوتی ہے. اس لیے میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے ٹرم میں بات کر رہا ہوں. ادروائز دوسرے انڈیکیٹر دیکھیں تو انفلیشن ریٹ کہا یہ گیا تھا کہ اب کم ہونا شروع ہو جائے گا, 8% پہ آ جائے گا, لیکن ابھی 3 دن پہلے جو انفلیشن ریٹ آیا ہے وہ 11.1% ہو گیا ہے انفارچونیٹلی. اور 11.1% تو ایکسپیکٹڈ کہیں سے بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی ڈبل ڈیجٹ میں ہو جائے گا. اگرچہ گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ٹیمپریری ہے کیونکہ بیکاز آف ہولی منتھ آف رمضان یہ ہو جاتا ہے پاکستان میں انفلیشن, خاص طور پہ فوڈ پرائز میں انفلیشن آتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ آفٹر رمضان بھی انفلیشن کے کم ہونے کے چانسز نظر نہیں آ رہے. جو سمجھا جا رہا تھا کہ ابھی سنگل ڈیجٹ میں رہے گا اور ڈبل ڈیجٹ کراس نہیں کرے گا, وہ 1 مہینے کے اندر ہی وہ ڈبل ڈیجٹ کراس کر گیا ہے اور عام آدمی کے لیے ایک طرح سے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. جہاں تک پالیسیز کا گورنمنٹ کے تعلق ہے, اب گورنمنٹ میرا خیال ہے اب لوکل پالیسیز کو انٹرنیشنل یا ریجنل کانٹیکس میں اب لنک کرنا شروع کر رہی ہے. جیسے کہ ابھی آج آصف باجوہ صاحب کا بیان تھا کہ سی پیک پر ہم فوکس بڑھا رہے ہیں, جتنی جلدی اس کو میٹیریلائز کریں اس کے بینیفٹ تاکہ اس کا اکانومی پہ پازیٹیو امپیکٹ آئے. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کا سعودی عرب کا دورہ وزٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے, جس میں مین ایجنڈا جو ہے وہ بھی اکانومی ہے کہ پاکستانی ورکرز کو وہاں کس طرح سے اکوموڈیٹ مزید کیا جائے, سعودی عرب کن شعبوں میں ہم سے ہیلپ ہماری کر سکتا ہے. اور خاص طور پہ ایجنڈا میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ سعودی عرب کو سی پیک میں کس طرح سے اکوموڈیٹ کیا جائے, اس سے کس طرح بینیفٹ لیے جائیں. اور سعودی عرب سے ہمارا کوئی ایف ٹی اے سائن نہیں ہوا ہے, ہو بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ سعودی عرب گلف اکنامک کونسل کا ممبر ہے, وہ ان کی کسٹم یونین ہے, تو اگر ایف ٹی اے ٹیپ کا ایگریمنٹ چاہیں تو پوری کونسل سے کرنا پڑے گا. تو وہ بھی ایک چیز انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ٹریڈ ریلیشن بڑھانے کے لیے سعودی عرب اور گلف کنٹریز کو کس طرح سے ہم ان ایگریمنٹ میں شامل کر سکتے ہیں. تو کچھ تھوڑا سا گورنمنٹ کا فوکس یا پالیسی میں کچھ چینج نظر آ رہے ہیں, اور گورنمنٹ کے اپنے کیبنٹ کے لوگوں کی طرف سے تھوڑا سا یہ ایکسیپٹ بھی ایڈمٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ پرابلم جو ہیں پرابلم موجود ہیں, ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا.
اکنامی کی حالت ہے, اس کے بنیادی اسباب کیا ہے؟
بنیادی اسباب اس کے بیسیکلی ایک ڈیکیڈ نہیں, میں سمجھتا ہوں کم سے کم 2 ڈیکیڈ ایسے گزرے ہیں جن میں پرابلم ہوتی رہی ہے. سب سے بڑی جو پرابلم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹ ان ایکسپیکٹڈلی بہت زیادہ انکریز ہوا ہے, پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ بھی اور انٹرنل ڈیٹ بھی. اور ڈیٹ جس تیزی سے انکریز ہوا ہے, حالانکہ ڈیٹ کو اس تیزی سے انکریز کرنے سے روکنے کے لیے 2005 میں لیجسلیشن بھی لائے تھے, فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ, جس میں تھا کہ ڈیٹ کی حد تک لے سکتے ہیں, وہ پیرامیٹر ڈیسائڈ کیے گئے تھے. لیکن انفارچونیٹلی اس پر کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ نے کبھی ایکشن نہیں لیا, کوئی عمل نہیں کیا, اور پتہ نہیں کیوں اس پر جب کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تو اپوزیشن بھی کوئی ایسا نہیں ہوا کبھی کہ اپوزیشن نے اس کو انڈیکیٹ کیا ہو کہ اس کی طرف اب کیوں توجہ نہیں دی جا رہی, کیوں اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا, ایسا بھی نہیں ہوا. اور وہ ڈیٹ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ 98% آف جی ڈی پی تک آ گیا ہے, جو اس جو ڈیفائن ڈیفینیشن دی گئی ہے ڈیٹ کی, اس میں ڈیٹ اور ریسپانسبلٹیز کی. تو اس کی وجہ سے اب یہ ہوا ہے کہ اگر ڈیٹ اور ڈیفینس ایکسپینڈیچر کو کمبائن کیا جائے تو جو ٹوٹل ہمارے ٹیکس کی کلیکشن ہوتی ہے پاکستان سے, جتنی بھی کلیکشن ہوتی ہے تمام ٹیکسز کی, اس کا مور دین 70% تو یہاں چلا جاتا ہے. اب کچھ بچا ہی نہیں ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کے لیے یا ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے. جو 30% بچتا ہے اس میں تو لا اینڈ آرڈر بھی ہے, جنرل ایڈمنسٹریشن بھی ہے, کمیونٹی سروسز بھی ہیں, اکنامک سروسز بھی ہیں, سول سروسز بھی ہیں. تو وہ رہ سہ کر کے جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے بچتا ہے وہ ہارڈلی 3-4% بچ رہا ہے, ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے لیس دین 4% بچ رہا ہے. تو یہ ایک بنیادی ریزنز ہے کہ نہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ بچ رہا ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اس حد تک خراب ہے کہ اگر اس کو صحیح نہ کیا جائے تو اکنامک کمپیٹیٹیونیس کریٹ ہی نہیں ہو سکتی. اکنامک کمپیٹیٹیونیس نہ ہونے کا مطلب ہے انڈسٹری کی پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی, جی ڈی پی کے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ریزنز ہیں کہ ہمارے جو ایکسپینڈیچر کا پیٹرن ہے وہ اس طرح سے خراب ہو گیا. اور پھر ریونیو سائڈ پہ بھی ہیں, جو کلیکشن ہوتی ہے ٹیکسز کی, کہ ان کو ایکسپینڈیچر کے لیے جو ریونیو کلیکٹ کیے جائیں وہ پاکستان میں ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ 60-70% جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے کلیکشن ہو رہی ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, دنیا میں ہوتا ہے کہ 60-70% ڈائریکٹ ٹیکسز سے ہوتی ہے, انکم ٹیکس سے ہوتی ہے, کارپوریٹ ٹیکس سے ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں وہ میجر پارٹ جو ہے وہ جی ایس ٹی سے ہوتا ہے. اس لیے کہ جی ایس ٹی میں ٹیکس کی کلیکشن بہت آسان ہو جاتی ہے, اس میں ٹیکس ایڈمنسٹریشن جو ہے اتھارٹیز جو ہیں ان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا, ان کی ول پاور یوز نہیں ہوتی. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ جب جی ایس ٹی سے کلیکشن بڑھے گی تو یقینی طور پہ انفلیشن ریٹ بھی بڑھے گا اور لیول آف پاورٹی بھی بڑھے گا.
عام آدمی کے لیے جو معیشت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پیٹ بھر کے روٹی ملے آسانی سے, اس کے اخراجات پورے ہوں, بے روزگاری نہ ہو. کیا وہ صورتحال متوقع کی جا سکتی ہے پاکستان میں مستقبل قریب میں؟
جو چیز آپ نے انڈیکیٹ کی انفارچونیٹلی وہی اس ایک دو ماہ میں وہی پرابلم بہت بری طرح سے سامنے آ گئی ہے, کیونکہ جیسے میں ابھی بتا رہا تھا انفلیشن ریٹ 11.1% بڑھ گیا ہے. اس 11.1% کو اگر سیگریگیٹ کیا جائے تو انفارچونیٹلی جو فوڈ پرائزز کا انفلیشن ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے, وہ 14-15% بڑھا ہے. یعنی کہ عام آدمی کا تو مسئلہ فوڈ ہے نا, فوڈ کا مسئلہ ہے, کلوتھ کا مسئلہ ہے. تو عام آدمی کا جو ریٹ آف انفلیشن ہے, جو پوری اکانومی کا ریٹ آف انفلیشن ہے وہ 11.4% ہے, لیکن جو عام آدمی کا ریٹ آف انفلیشن ہے وہ 14-15% ہے. فوڈ کا انفلیشن 14-15% ہے, اور یہ اگینسٹ دی ہسٹری ہے. ہسٹوریکلی یہ ہوتا رہا ہے پاکستان میں کہ جو بھی حکومت رہی ہے 1947 سے اب تک, اس کا فوکس ہوتا تھا کہ جو عام ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں جس میں آٹا, چاول, چینی وغیرہ ہے, گھی ہے, ان کی پرائزز اس طرح سے نہ بڑھیں جس طرح سے ریٹ آف انفلیشن ہو رہا ہے. لیکن اب الٹا ہوا ہے, انہی کی پرائزز زیادہ پڑی ہیں, انفلیشن بھی پڑا ہے لیکن ان کی پرائزز انفلیشن سے بھی زیادہ پڑی ہیں. دوسرا ایک اور عجیب غریب فنومینا ہوا ہے کہ جو انفلیشن بڑھ رہا ہے اس کو اگر رورل اور اربن کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے تو رورل میں انفلیشن زیادہ بڑھ رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا, ایسا ہوتا تھا اربن ایریاز میں انفلیشن زیادہ بڑھتا تھا, اب اربن میں بھی انفلیشن بڑھ رہا ہے لیکن رورل ایریاز میں انفلیشن کے بڑھنے کی سپیڈ کہیں زیادہ تیز ہے. تو اس طرح سے عام آدمی کی مشکلات تو بہت زیادہ ڈائریکٹلی ہٹ ہو رہی ہیں.
اس وقت تو پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز کی کیا پوزیشن ہے اور امپورٹس کے مقابلے میں ایکسپورٹس کی کیا صورتحال ہے؟
ڈیفیسٹ تو ہمیشہ سے رہا ہے لیکن وہ ڈیفیسٹ تھوڑا سا کم ہوا ہے پاکستان کا, امپورٹس کم ہوئی ہیں. ایکسپورٹ میں پاکستان کا کووڈ کا تھوڑا سا فائدہ پاکستان کو یہ ہوا کہ کووڈ کی وجہ سے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہماری کمپیٹیٹیو کنٹریز تھی وہاں پروڈکشن بند تھی, تو ہم نے ویلیو ایڈیشن کی ایکسپورٹ بڑھائی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے اوور آل ایکسپورٹ کا فگر اچھا نظر آئے گا ایز کمپیئر ٹو پریویس منتھ, پریویس ایئرس. ایکسپورٹ بڑھی ہیں, امپورٹس پاکستان کی کم ہوئی ہیں. لیکن وہ جو امپورٹس کم ہوئی ہیں ان میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو امپورٹس, جن چیزوں کی امپورٹس کم ہوئی ہیں وہ چیزیں تو انڈسٹریلائزیشن کو انڈیکیٹ کرتی ہیں, جن میں پلانٹ ہے, مشینری ہے, اسپیئر پارٹس ہے. ان چیزوں کی اگر امپورٹس کم ہو جائیں تو وہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن یا انویسٹمنٹ کم ہوگی فیوچر میں, جب فیوچر پہ جاب اپارچونیٹیز کم ہوں گی. تو ٹریڈ ڈیفیسٹ تو تھوڑا سا ایک کم ہوا ہے, اس کا ٹرینڈ بنا ہے کم ہونے کا, لیکن جس وجہ سے کم ہوا ہے وہ وجہ بہرحال بہتر نہیں ہے.
اور فورن ایکسچینج ریزرو,
فورن ایکسچینج ریزرو کی صورتحال کیونکہ اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا ہے, فورن ایکسچینج کی صورتحال سلائٹلی بہتر ہو گئی پاکستان میں. اور بہتر ہونے کے جو ریزنز ہیں وہ ریزنز اس میں ایک تو ریمیٹنسز سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے, جو ہمارے ورکرز ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اس سے یقیناً فائدہ ہو رہا ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی وجہ سے جو پیسے پہلے بھی آتے تھے لیکن پہلے وہ ہنڈی کے ذریعے آتے تھے, اب وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں, وہ بینکنگ چینل سے آ رہے ہیں, تو فورن ایکسچینج بڑھتا ہوا نظر آئے گا. آئی ایم ایف کی ٹرانش آ جاتی ہے, ظاہر ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے, فورن ایکسچینج ریزرو بڑھ جاتے ہیں. لیکن فورن ایکسچینج ریزرو بڑھانے کے کسی بھی ملک کے جو بیسک دو سورسز ہوتے ہیں کہ اس کی ایکسپورٹ سگنیفیکینٹلی بڑھے, واضح طور پہ بڑھتی ہوئی اور سسٹینیبل انکریز آئے, وہ پاکستان میں نہیں ہے, نظر نہیں آ رہا. دوسرا ایف ڈی آئی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے جس طرح سے آنی چاہیے. تو اگر ایف ڈی آئی اور ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گی تو پھر کوئی سسٹینیبل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ فورن ایکسچینج ریزرو کا بڑھنا. آئی ایم ایف کے پیسوں سے بڑھ جائے یا ریمیٹنس سے بڑھ جائے, وہ ایک ٹیمپریری فینومینا ہوتا ہے.
اچھا, دوسرے یہ کہ پاکستان جو بانڈس فروخت کرتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, کیا اس سے ان کو مالی مدد نہیں ملتی؟
انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو بانڈ ہم فروخت کرتے ہیں, اس کے لیے عام طور پہ ہم اکنامکس میں پیرس کلف کی ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں, جتنے بھی بانڈس پرائیویٹ سیکٹر کو آفر کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے جو ہمیں ڈیفیسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا, پیسے پورے نہیں کر پاتے, خرچے پورے نہیں کر پا رہے ہوتے, تو ہم ڈیفیسٹ فائنانسنگ کو فائنانس کرنے کے لیے, ہم ڈیفیسٹ کو فائنانس کرنے کے لیے بانڈ لانچ کرتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں. لیکن یہی تو وہ پیسے ہیں جو میں ابھی بتا رہا تھا, یہی وہ پیسے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ جی ڈی پی کے 98% کے قریب پہنچ گیا ہے, جو کہ خطرناک صورتحال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بانڈس کی جب ریڈمپشن کرنی پڑے گی, ان کو پیسے لوٹانے ہوں گے, اور ان پہ جب انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا تو وہاں آ کے ہمیں بہت سیویئر قسم کے کرائسس فیس کرنے پڑیں گے.
یہ گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر ایوب مہر.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات, جب دل چاہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voa.
یہ پروگرام بدھ کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے, اور اب ہم گفتگو کریں گے جاوید حسن سے, جو کہ ایک ماہر معاشیات ہیں اور نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے سربراہ ہیں. جاوید حسن صاحب, یہ بتائیے کہ جو موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے پاکستان میں, اس کی جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ کس طرح ملکی معیشت کو امپیکٹ کر رہی ہیں اور اس کے کیا نتائج آپ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں, دو طریقے ہیں میجر کرنے کے. ایک تو جو ان کو حالت ملی تھی اس لحاظ سے, نہ آپ یہ اس کے یہ جو پرومس کرا تھا اس کے خلاف آپ میجر کریں. اگر ان کے جو پرومسز تھے تو اس کے لحاظ سے تو پرفارمنس اتنی زبردست نہیں رہی ہے, اس لیے کہ 5 million houses, 10 million jobs, 100 billion inflow, یہ کافی ساری بڑی اگریسو اور بہت ہی ایمبیشس ٹارگیٹس تھے, جو ملک کا حالت تھا اس کا بھی اچیو نہیں ہونے تھے, اور شاید ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ اتنی بری حالت ہے. مگر اگر جو دیکھیں جس حالت میں ملک تھا, جہاں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ کوئی 18 to 20 billion پہنچ رہا تھا 2018 میں, اور ایکسپورٹس آپ کی بڑھ نہیں رہی تھی, اور امپورٹس آپ کی اسکائی لیول پر تھی, اور ریزرو جو تھے وہ کوئی $7 billion رہ گئے تھے. اوور نیکسٹ 20 منتھس کوئی $20 billion پے کرنے تھے,
اور افیکٹولی یو وی ور کلوز ٹو بینکرپسی اور کچھ ہی مہینے رہ گئے تھے اور بینکرپٹ ہو جاتے. تو وہ اسٹیبلائز کرنے میں اور آئی ایم ایف نے بھی یہ کہا کہ ان کو 100% مارکس ملنا چاہیے. تو ان کی اینٹیسپیشن نہیں صحیح تھی کہ اکانومی کتنی بری حالت میں تھی, معیشت کا حال کیا تھا, مگر یہ اسٹیبلائز نے ضرور ٹھیک کرا. انہیں ٹف میجرز لے جس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی بھی افیکٹ ہوئی ہے اور یو نو کافی لوگ کرٹیسزم بھی آئی ہے. یو نو روپی کو ڈپریشیٹ کرا گیا کوئی 125-126 روپیز سے, کوئی ایک لمٹ جب 165 تک گیا, ابھی تو 154 ہے. مگر وہ ڈپریسیشن کی وجہ سے انفلیشن بھی بڑھا, انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹس بھی بڑھانے پڑے. انٹرسٹ ریٹس جب بڑھانے پڑے تو آپ کی معیشت پر آبویسلی حالت کافی سیویئر مطلب ڈیفیکلٹ ہوا, اور اوپر سے کووڈ آ گیا. تو یہ دیکھیں جو ایک لحاظ سے جو ایمبیشس پرومیسز تھے ان کے وہ نہیں ہوئے, مگر یہ ضرور ہے کہ جو صحیح کام کرنا تھا ان ٹرمز آف اسٹیبلائزیشن وہ ان نے ڈسپائٹ فیکٹ کے انپاپولر رہے ہیں پبلک میں, ان نے صحیح کام کرا ہے. تو یہ اسٹیبلائزیشن میں تو کہوں گا 100% ملا ہے. مگر دوسری چیزیں میں آئی تھنک ابھی بھی ان کو کافی کام کرنا ہے. ایک تو ابھی بھی انفلیشن کنٹرول نہیں ہوا ہے اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کو جو میجرز جو ان لوگ نے دیکھے ہیں ابھی تک وہ ایڈمنسٹریٹو میجر کے تھرو, ایڈمنسٹریٹو میجر سے ساری انفلیشن ٹھیک نہیں ہوگی. اس پہ آپ کو اکانومی کو آپ کی ٹریڈ کو اوپن کرنی ہوگی, امپورٹس جو ہے ویٹ کموڈیٹی جو بیسک کموڈیٹیز ہیں ان کو آنے دینا پڑے گا. آپ بیسکلی ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں جہاں سپلائی شارٹیجز جو بلڈ اپ ہو جاتی ہے وہ نہیں. تو وہ ابھی تک میرے لحاظ سے ابھی تک نہیں ہوا ہے, مگر آئی تھنک ان کا کمپلیٹ ارادہ ہے وہ کرنے.
اس وقت کتنا ہے ریٹ آف انفلیشن؟
دیکھا ابھی جو لیٹسٹ نمبر آئے ہیں سی پی آئی, جو ہول سیل سی پی آئی اس کا نمبر آ رہے ہیں, فوڈ میں کافی بڑھ گیا, کوئی 11.1 اور رورل میں اس سے بھی زیادہ. تو ابھی جو ون منتھلی انفلیشن ہے وہ کافی ہائی لگ رہی ہے, مگر ایئر آن ایئر بیسس پر کوئی 8.5-8% ہے. مگر اوور آل سی پی آئی جو ہے, مگر ہول سیل سی پی آئی جو اسپیشلی کموڈیٹی بیس فوڈ کموڈیٹی وہ کوئی 11.1-12% وہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے کامن مین کو. آبویسلی کھانے کا آئٹم جو ہے, ویدر ویٹ ہے, گندم ہے, چاول ہے, یس چکن, مرغی, انڈا, ان کی پرائسز کافی بڑھی ہیں.
سی پی آئی کی ذرا وضاحت کیجیے ہمارے سننے والوں کے لیے.
کنزیومر پرائس انڈیکس, اور اس کے کنزیومر پرائس انڈیکس میں کافی سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں جیسے ہر ملک میں, مگر پاکستان میں اس میں ان لائک سے یوروپین نہ امیرکن ملک میں, یہاں فوڈ کمپوننٹ کافی زیادہ ہے. اس میں کوئی 22-23% فوڈ کمپوننٹ ہے.
ان ڈھائی سالوں میں عام آدمی جو ہے اس کے لیے مہنگائی, بے روزگاری, پریشانیاں بہت بڑھی ہیں, جو ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے ایک مشکل کا سبب بنیں گی اور بن رہی ہیں. اس کو اس کے لیے کیا جسٹیفیکیشن دیا جا سکتا ہے حکومت کی طرف سے؟
جسٹیفیکیشن تو آئی تھنک بہت زیادہ ہے اس کے, جو ملک جس موڑ پر چھوڑی گئی تھی وہ اور کوئی آلٹرنیٹیوز نہیں تھے. بڑے افسوس کی بات ہے, مگر پریویس گورنمنٹ کہتی کہ ہم لوگ نے بڑا گروتھ لایا, مگر وہ ایسا گروتھ تھا جو بیسک بورڈ منی, آپ یہ تو ادھار لے کے آپ نے گروتھ کرا, اور جو ادھار اگر جب پے کرنا ہوتا تو مصیبت تو آنی تھی. تو یہ مگر اس گورنمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے تھا آنے سے پہلے کہ یہ حالت ہے. تو ریزنس تو بہت ہیں, مگر اب عام آدمی کو ریزن سے تو نہیں واسطہ نا, اس کے تو پیٹ بھرنا ہے اور بچوں کو کھلانا اور جاب لینی ہے. تو وہ جو ایکسپیکٹیشن اور ہوپ تھا عام لوگوں میں, اسپیشلی جو مزدور طبقہ ہے, ان میں ذرا سا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. مگر یہ ہے کہ کافی ساری چیزیں جو ہے انویٹیبل تھی, کوئی اور راستہ نہیں تھا. تو آئی تھنک ان کی بھی ایک یہ ہے کہ مجبوری ہے, نہ ان کو ٹھیک سے سمجھا نہیں سکے ہیں پبلک کو.
ڈھائی سال میں 4 وزراء خزانہ تبدیل کیے ہیں گورنمنٹ نے, اس کی کیا وجہ ہے؟
آئی تھنک اس میں یہ ہے کہ پہلے تو اسد عمر جو بہت ہی کمپٹنٹ ہے, ماہر ہے اس ایریا میں, مگر وہ بھی ایکسپیکٹیشن سے آئے تھے اور ذرا ڈیلے ہو گیا ان سے جو نیگوسیشن ہو رہے تھے آئی ایم ایف سے. کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف والے شاید ان کا پریشر تھا نا, جو بھی تھا وہ ان کو چینج کرا گیا. تو آئی تھنک یو نو وہ گورنمنٹ کی اپنی مرضی. پر حفیظ شیخ صاحب آئے جو آئی ایم ایف کو جانتے ہیں, ان کی تعلقات بھی رہے ہیں ورلڈ بینک طرف سے, تو انہیں بڑا اچھا کام کرا بھی, نیگوشیٹ بھی کرا اور وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پیکج بھی طے ہو گیا. مگر آئی ایم ایف کے ساتھ جو کنڈیشنالٹیز تھی کافی ساری بڑی سخت ہے, اور وہ لوگوں کو لگا کہ وہ بہت ہی زیادہ آئی ایم ایف کی طرف دبے ہوئے, اور یہ ذرا فیلنگ تھی. تو شاید اس کی وجہ سے ان کو چینج کرا گیا. آئی تھنک حماد اظہر وہ آئی تھنک ہمیشہ ٹیمپرری میجر کے لیے تھے, وہ آئی تھنک ارادہ یہی تھا شوکت ترین صاحب کو لانے کا. تو وہ ایک تو یہ تین شوکت ترین صاحب اس لیے لائیں گے جب اسٹیبلائز ہو گیا اکانومی, تو اب امید ہے کہ تھوڑی سی گروتھ کی طرف لے جانا چاہیے, اور شوکت ترین کا یہی ایک ایجنڈا ہے کہ گروتھ لانی چاہیے. مگر میری اگر یہ پرسنل ایک وہ ہے امید کہ ذرا سا کیئرفل ہونا چاہیے, ذرا سا احتیاط کرنا چاہیے, نہیں تو یہ نہیں ہو کہ گروتھ کے چکر میں جو اسٹیبلائزیشن جو ابھی تک اچیو کری اس کے سارے جو اچھائی ہیں وہ سارے ہم لوگ گنوا رکھے.
اچھا اس وقت قرضوں کی کیا پوزیشن ہے پاکستان کے اوپر؟
دیکھیں قرضے تو پڑے ہیں, جو جب انہیریٹ کر رہا تھا گورنمنٹ جب آئی تھی 2000 جو ایکسٹرنل بوروئنگ تھی وہ کوئی 94-95 بلین ہے, وہ بھی بڑھ گئی ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کافی حد تک اتنی تیزی سے نہیں بڑھی جتنی پریویس گورنمنٹ میں, پریویس گورنمنٹ کی دو سالوں میں آخر دو سالوں میں بڑھی. ابھی جو ہے وہ کوئی 94-95 سے کوئی 108 بلین ڈالرز ہو گئی ہے. پورا جو ٹوٹل ڈیٹ ہے وہ کوئی 20 ٹریلین سے 20 ٹریلین روپیز سے اب کوئی 33 ٹریلین ہو گیا, اور وہ جو ہے کافی حد تک اس لیے بڑھا ہے, وہ ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو روپی ڈپریسیشن ہوا ہے اس کا ایک بڑا بہت بڑا امپیکٹ آیا. تو جو ڈالر بوروئنگ ہے اس کی جو اگر آپ روپی میں سوچیں تو اس کی آٹومیٹکلی اس کی ویلیو بڑھ جاتی, تو ذرا سا اس کو اگنور کرنا چاہیے. کوئی 40% جو ہے جو ڈیٹ بڑا ہے وہ روپی کی ڈپریسیشن کی وجہ سے بڑا ہے, تو کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے. دوسری چیز ہے آپ کو قرضے جو ادا کرنی ہے پہلے بوروئنگ کی, اس کی بھی افیکٹ ہے. پرائمری ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کی پرائمری فسکل پوزیشن ہے, اس میں ہمارے بیسیکلی بیلنس رہا ہے, ڈیفیسٹ نہیں رہا. تو گورنمنٹ کے خرچوں کی وجہ سے نئی بوروئنگ بڑھ رہی ہے, پہلے جو بوروئنگ رہی ہے اور اس کی جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں اور جو ڈالر افیکٹ ہے روپی سے ڈالر, اس کی وجہ سے قرضہ نامنلی بڑھا ہے.
پاکستان گورنمنٹ کوئی آسٹریلٹی میجرس کیوں نہیں لیتی ہے؟
آسٹریلٹی میجرس تو بہت لے گئے, اور اب اور آسٹریلٹی بھی لے گئے ہیں, ٹیرفز بھی بڑھائے گئے ہیں. کامن آدمی کے لیے تو اور وہ آسٹریلیا کتنا چیک دے گا. آئی مین یہ تو آئی تھنک یہ اس گورنمنٹ نے اور عام عوام نے آسٹریلیا بڑا برداشت کرا, اور یہ عام آدمی کو برداشت کرتا ہے. دیکھیں جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹل اسپینڈنگ ہے وہ کوئی سلیش ہو کے اب پہلے کوئی 800-850 بلین ہوتی, اب جو ہے وہ کوئی 600 بلین ہے. شاید انشاءاللہ اس بجٹ میں شاید بڑھایا جائے, مگر بڑی آرمی کی کوئی انکریمنٹس نہیں ہوئی ہے, بیسیکلی نومینل ٹرمز پہ فلیٹ رہی ہے. تو ریئل ٹرمز میں رادر فلیٹ رہی ہے ان کی ایکسپینڈیچر, مگر پریشر بہت زیادہ ہے. ایک تو ایک اور پریشر جس کو میں مینشن کرنا چاہوں گا, یہ آپ کے جو پاور سیکٹر میں اس آئی پی پیز جو نئے لگائے گئے ان پر جو خرچہ آ رہا ہے, اسپیشلی کیپیسٹی پیمنٹس اور جنرلی جو ری پیمنٹس آف لونس ہے, اس کے وجہ سے آپ کی سرکولر ڈیٹ بڑھ گئی ہے. اب جو ہے کوئی ایسٹیمیٹ ہے کوئی 2.2 ٹریلین ہو گئی ہے سرکولر ڈیٹ, اور بڑھتی جا رہی
ہے. یہ روپے میں ہے؟
یہ 2.2 ٹریلین روپے میں. ایک طرف سے آئی ایم ایف سے ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, اس کو کم کرنے کے لیے آپ اور جو ہے پاور سیکٹر میں ٹیرفز بڑھائے ہیں. وہ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کوئی 4.5 روپیز to 5 روپیز پر یونٹ, یا آپ امیجن کر لیں کوئی 20-25-30% کا انکریمنٹ ایک بیگ لوگوں پر بوجھ آ جائے تو بہت ہی زیادہ انڈسٹری بھی افیکٹ ہوگی. تو یہ بڑے پریشر ہیں. آسٹریلیا اب کافی لوگوں نے برداشت کر لیے, آئی تھنک اب ذرا دیکھنا ہے کہ کیسے آسٹریلیا پر فوکس کریں, گروتھ لائیں, ٹیکس ریونیو بڑھائیں, اور اب آسٹریٹی کی جگہ نہیں.
فیوچر آؤٹ لک کیا ہے پاکستان کی اکانومی کا؟
تو اگر آپ 2-2.5% 3% آپٹیمسٹکلی اگر کر لیتے ہیں تو آپ بڑی اچیومنٹ. پھر نیکسٹ ایئر کی ایکسپیکٹیشن آئی ایم ایف کی کوئی 3%, دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں شاید زیادہ ہو, شاید 4%, اور ٹوورڈز 2023 جو ہے وہ کوئی 5% تک جی ڈی پی گروتھ.
اور سبھی اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس چھاپری کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے, آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے.